السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. آپ کے علم ہے کہ اس مقام پر ماہانہ نشستوں میں ہم خطبات خلافت کے حوالے سے خلافت کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تناظر میں تین نشستیں ہماری ہو چکی ہیں. پہلی نشست کا حاصل یہ تھا کہ ہم نے خلافت کے نبوی اور شرعی مفہوم کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا. سب سے بڑا معروف اعظم یہ ہے کہ نظام خلافت یعنی اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام کو قائم کیا جائے، اور سب سے بڑا منکر اعظم یہ ہے کہ باطل کا نظام جس میں اللہ کی حاکمیت کی نفی ہو اس کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے اہل ایمان کا، اور اس کی ذمہ داری آج ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. یہ پہلی نشست کے مضامین کا حاصل تھا. دوسری نشست میں ہم نے یہ سمجھا کہ خلافت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسانیت کی تاریخ قدیم ہے، اور جتنی کہ نبوت کی تاریخ قدیم ہے. پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام وہ پہلے ہی نبی ہے، پہلے ہی خلیفہ ہے، اور وہ سلسلہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاری رہا، اور بجا طور پر تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے خلفاء ہی تھے، اللہ ہی کے نمائندے بن کر زمین پر آئے تھے. یہ اب ہے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ان کی نمائندگی کرتے ہوئے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. تو ہم نے دوسری نشست میں سیدنا آدم علیہ السلام سے بات کا آغاز کیا تھا، اور مختصراً رسولوں کی تاریخ کے ضمن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھا تھا، تا کہ حجت الوداع کا موقع تھا اور وہ انبیاء رسل والی ذمہ داری جو امت کے کاندھوں پر ہے اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور آپ کی اسی دعوت حق کو لے کر اور خلافت کی ذمہ داری کو لے کر چار دھام کے عالم میں پہنچے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. تیسری نشست جو گزشتہ مہینے ہماری تھی وہ خلافت راشدہ کے حوالے سے، کہ جس میں بتمام و کمال دور نبوی میں جو غلبہ دین کی تکمیل سرزمین عرب تک ہوئی تھی، اور اس کا کچھ بیرونی آغاز غزوہ تبوک کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کی برکات ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں دکھائی دیتی ہیں. چاروں خلفاء کے کچھ فضائل اور مناقب اور ان کے ادوار خلافت کے حوالے سے چند نمایاں پہلوؤں کو ہم نے گزشتہ مہینے جاننے کی کوشش کی تھی. آج کا ہمارا موضوع بڑا گمبھیر ہے، بڑا طویل ہے، اور ہے تاریخ کا مسئلہ تو کچھ خشک بھی ہے، اور مجھے میری کم علمی کا پورا اندازہ بھی ہے. بہرحال اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹا سا سفر طے کرنا ہے بڑا طویل، لیکن آج کی نشست کے اعتبار سے چھوٹا سا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق کے اعتبار سے بڑا طویل ہے. موضوع آج کا یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر سقوط خلافت تک یہ کیا ادوار ہے جس سے یہ امت گزری ہے، اس پر آج ہمیں گفتگو کرنی. سقوط خلافت سے ہماری مراد ہے کہ سلطنت عثمانیہ جس کا خاتمہ 1924 میں ہوا جب سیکولرزم کا نعرہ ترکی میں لگایا گیا اور کمال عطا ترک نے اس کو ایک سیکولر جمہوریہ قرار دیا اور یہ خلافت رہی صحیح بھی بالکل ختم ہو گئی۔ تو یہ جو سفر ہے خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر سقوط خلافت عثمانیہ 1924 تک اس کے چند پہلوؤں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ تاریخ کا معاملہ ہے اور تاریخ میں ہر طرح کی باتیں ہیں، ہر طرح کے کردار ہیں، ہر طرح کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اب اس پر بحث اور اس پر کوئی حتمی رائے یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تین بڑے بڑے ادوار ہیں خلافت کے حوالے سے، مسلمانوں کی خلافت کے حوالے سے، جو اس عرصے میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک بنو امیہ کی خلافت کا دور لگ بھگ 90 برس پر وہ محیط ہے۔ پھر بنو عباس کی خلافت کا دور جو لگ بھگ 700-750 سالوں پر محیط ہے۔ اور پھر لگ بھگ 400 برس کا یہ پہلو خلافت عثمانیہ کا جو پھر 1924 میں آ کر ختم ہوا۔ ان تین ادوار کے حوالے سے کچھ مختصر بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو خلافت بنو امیہ کم و بیش 90 برس، خلافت بنو عباس کم و بیش 700-750 برس، اور خلافت عثمانیہ کم و بیش 400 برس کا معاملہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف ہم چلیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت تجزیہ فرمایا ہے اس امت مسلمہ کی تاریخ کا۔ اس کے ایک دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ کچھ کنفیوژنس جو بعض اوقات پیدا ہوتی ہیں ان خلافتوں کے بیان کے حوالے سے، وہ کنفیوژن ہمارے ذہن میں نہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ اس کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے امت مسلمہ کے عروج و زوال پر گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے جہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں آئی ہیں اس کو موضوع بحث بنا کر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ اور موجودہ امت مسلمہ یعنی ہماری امت کی تاریخ کا موازنہ پیش کیا ہے۔ یہی گفتگو یعنی کہ سابقہ امت کی تاریخ کے عروج و زوال کے حوالے سے مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم القرآن جو تفسیر ان کی ہے اس میں بھی فرمائی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو اور آگے بڑھایا ہے۔ مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کے اس بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تشریح میں بہت عمدہ تاریخی باتوں کو جمع کیا ہے تفہیم القرآن میں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو آگے بڑھایا ایک حدیث کی روشنی میں، وہ حدیث ترمذی شریف میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو آگے بڑھایا، بنی اسرائیل کے دو روز زبان پر بڑی خوبصورت باتیں تفہیم القرآن میں موجود، وہ بھی اس کتاب میں ہم نے نقل کی تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس امت یعنی ہماری امت کی تاریخ کے دو عروج و زوال کا ذکر کیا اور اس کا کمپیریزن کیا تاریخ بنی اسرائیل سے۔ تو یہ حدیث کی اور گہرائی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کچھ ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر بیتا وہ ہمارے ساتھ بھی بیتا ہے۔ اس زمن میں پھر ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری امت کا اول عروج اصلاً اس کا آغاز ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ہاتھ، جو اس امت کا بہترین پیریڈ ہے، کلائمیکس ہے، سنہرا ترین دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلبہ دین اور اس کی برکات خلفائے راشدین کے دور میں، یہیں سے آغاز اس امت کا۔ پھر کیونکہ اولاً یہ عرب کے درمیان معاملہ رہا تو عربوں کا عروج آگے بھی رہا، اشارتاً بات آئے گی، خاص طور پر بنو عباس کے دور میں جو دنیا کی شان شوکت ہے، دنیا کی حشمت ہے، دنیا میں ترقی ہے، خوب میسر آئی ہے مسلمانوں کو۔ تو اس کو ڈاکٹر صاحب پہلا عروج قرار دیتے ہیں اس امت کے حوالے سے، جس کا سنہرا ترین دور تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کرام کا دور، جس کے تسلسل میں بعد کے مسلمانوں کو دنیاوی ترقی اور جاؤ حشمت بھی میسر آئی ہے جیسا کہ بنو عباس کے دور میں معاملہ رہا ہے. لیکن فرق ہے, وہ ہے ایک ٹیکنیکل نقطہ, ایک ہے اسلام کا عروج اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج. ایک ہے اسلام, ایک ہے مسلمان, فرق ہے. بات عجیب ہے لیکن فرق ہے. اسلام کیا ہے؟ مثال, پانچ وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے, یہ اسلام ہے نا. مسلمان کیسے ہیں آج کے؟ جمعے کی دو تک عظیم اکثریت محدود ہے. تو کیا مسلمانوں کا یہ طرز عمل کہ ان کی عظیم اکثریت پنج وقتہ نماز ادا نہ کر رہی ہو, کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں. تو اسلام اور مسلمانوں میں ایک فرق ہو گیا. اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر بلال فریس کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت اچھے اسکالر, نے کہا کہ اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمز ڈو, اسلام از واٹ دا مسلمز آر سپوز ٹو ڈو. اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں, اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے, اور وہ ملے گا اسلام کی اصل تعلیمات قرآن و سنت سے. تو دور نبوی یا دور صحابہ یہ اسلام کا عروج, بعد میں اگر کوئی عروج ہے تو وہ مسلمانوں کا عروج ہے. اسلام تو زوال میں گیا ہے, بدترین ملوکیت بھی انہی مسلمان خلفاء میں آگے چل کر پیدا ہوئی ہے, کچھ اشارہ ہو گیا آگے. یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ ایک ہے اسلام کا عروج, ایک ہے مسلمانوں کا عروج. آغاز میں دونوں ساتھ ہیں, اسلام کا غلبہ ہوا, اس کی برکات دورے خلفاء راشدین میں ہے, اسلام کا عروج ہے. نو ڈاؤٹ ماننے والے مسلمانوں کو بھی عروج مل گیا. آگے تسلسل رہا, بنو عباس کے دور میں پوری دنیاوی جاؤ حشمت اور ترقی مسلمانوں کو ملی, یہ مسلمانوں کا عروج تو کہے چلایا جائے گا لیکن اسلام کا نہیں. پھر کیا ہے جی, اب ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد تو جو اسلام کی روح اور اس کی اسپرٹ ہے اس میں تو زوال در زوال مسلمانوں کے طرز عمل کی بات کر رہا ہوں, آدھا چلا گیا. اس پر ایک اور بات آگے چل کر رس کروں گا ابھی انشاءاللہ. لیکن آئیے پھر اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد ڈاکٹر شمار کرتے ہیں, پہلا زوال ہمارا 1099 عیسوی میں جب صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا معاملہ ہوا اور یروشلم ہمارے ہاتھ سے گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد مسلمان قتل یا شہید کیے گئے ہیں, اور اس قدر قتل و غارت گری ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے جو گھوڑے ہوا کرتے تھے ان کے جو گھٹنے تھے یہاں تک خون ان کے لگا ہوتا تھا, اتنا خون مسلمانوں کا بہا. ساتھ ہی 1258 عیسوی میں سکون بغداد کی بات ہے, یہ تعدادیوں کے جو حملے ہوئے لاکھوں کی تکڑوں کی تعداد مسلمانوں کو قتل و شہید کیا گیا ہے, اور یہ زوال کا معاملہ رہا مسلمانوں کا. اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دوسرا عروج عطا کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے تحت. کبھی وہ شام کی حکومت کی فتوحات کے اعتبار سے جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہمیں میسر آئی کہ دنیا کے تین بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی, کچھ اس درجے میں فتوحات کا معاملہ اور علاقوں کا مسلم حکمرانوں کے زیر تسلط آنے کا معاملہ, یہ دور ہے خلافت عثمانیہ کا. اور اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ 1517 عیسوی سے باقاعدہ اس خلافت کا قدم جملے کا معاملہ ہے, کہاں کہ 1924 عیسوی میں یہ معاملہ ختم ہوا. یہ ہمارا دوسرا عروج, لیکن مسلمانوں کا دوسرا عروج. تا آگے 400 برس کے بعد لگ بھگ جب 1924 میں رہی صحیح نام کی خلافت عثمانیہ بھی جب ختم ہوئی تو اس کے بعد ہماری مرکزیت ختم ہوئی اور ہم زوال در زوال در زوال کا شکار ہیں. اور 87 برس ہو گئے, امت کی وہ مرکزیت جو کبھی خلافت کے نظام کے تحت ہوا کرتی تھی وہ ہم سے چھن چکی ہے اور اس کے اثرات آج ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ہے وہ ایک تجزیہ عروج و زوال کا جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے بھی ملے گا آپ کو, تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. اس میں ایک بات تو یہ نمایاں ہوئی, اسلام علیحدہ ہے, مسلمان علیحدہ ہے. اسلام کا عروج ایک الگ شے ہے, مسلمانوں کا عروج ایک الگ شے ہے. اسلام کا آغاز اور عروج اس کا دور نبوی دور خلفاء راشدین, بہرحال اس کی وجہ سے عربوں کو جو کہ مسلمان سے عروج ملا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اسلام کی جو اسپرٹ اور روح تھی اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. مسلمانوں کے طرز عمل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو خطبات خلافت دیا کرتے تھے اور دورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آنے والے دور کے حوالے سے سنایا کرتے تھے، وہ عنوان یہی استعمال کرتے تھے کہ آئندہ آنے والے دور میں اسلام کی نشست ثانیہ ہوگی، پھر اسلام کا عروج ہوگا انشاءاللہ. وہ ایک ہمارا علیحدہ موضوع ہے، ممکن ہے آئندہ مہینے تھوڑی سی مجھ پہ کسی اور موقع پر بات کریں کہ آنے والے دور میں خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے کے مطابق اس اسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. ہر ہر گھر میں، چاہے وہ مٹی گارے کا بنا ہو یا وہ کسی جانور کی کھال سے بنا ہوا خیمہ ہو، کچا یا پکا گھر ہو، اللہ اسلام کے کلیموں کو داخل فرمائے گا. وہ ہے اسلام کی نشل ثانی. اسی موضوع پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے جو 1967 میں انہوں نے لکھا تھا، اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا اصل کام. مسلمانوں کو تو عروج درمیان میں بھی ملتے رہے، کبھی بنو عباس کو بھی ملا، کبھی خلافت عثمانیہ کے افراد کو بھی ملا، لیکن اسلام کا عروج ہونا ہے اپنی اس پوری اسپرٹ اور روح کے ساتھ جو اس کے مطالبات و تقاضے ہیں. وہ ہے اسلام کی نشست ثانیہ، اسلامک رینائسنس. وہ بعد میں مستقبل میں ہونے والی بات ہے. یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب جو مجھے گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے مختصر مختصر، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ، یہ کوئی آئیڈیل ترین ذہن رکھیے گا، آئیڈیل ترین اسلامی خلافت نہیں تھی، جو کہ معاملہ خلفائے راشدین کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن ان ادوار میں جب تک یہ خلافت قائم رہی، کم و بیش کئی پہلوؤں کے اعتبار سے مسلم امہ کو بہت سے فوائد حاصل تھے، جو آج جبکہ سقوط خلافت ہو چکا ہے وہ فوائد ہمیں میسر نہیں ہیں. چند میں تھوڑی سی بات ابھی اور وقت ہوگا تو آخر میں انشاءاللہ. وہ اشارہ تک یہ ہے کہ جب تک یہ خلافتیں قائم رہیں، مسلمانوں کی مرکزیت مستمر، یہ مسئلہ نہیں تھا جیسے کہ آج ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر عراق بھی جانا ہے تو ویزا کی ضرورت ہے. آج ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، 60 سے زیادہ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر نعرے بھی لگاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان. لیکن ان سلطنتوں کے اندر یا ان خلافتوں میں ہم سمجھ چکے آئیڈیل والا معاملہ تو نہیں، لیکن برکات کیا تھی؟ ہماری مرکزیت جو تھی وہ ایک جگہ، ہماری وحدت ایک جگہ موجود تھی. یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ان سلطنتوں یا خلافتوں کے دوران بھی کچھ کچھ علاقے کبھی کبھی کسی ایک انفرادی حکمران یا غالی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں وہاں پر مسلمان، لیکن جو ایک مرکزی مسلمانوں کی اجتماعیت تھی، ہر ہر علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر ہوا کرتی تھی اور وہ اس کو اپنا ایک سہارا سمجھتے تھے. تو پہلا پوائنٹ، ان ادوار میں بھی مرکزیت مسلمانوں کی موجود رہی. نمبر دو، اس کے باوجود کہ بہت سے ادوار میں بڑے ظالم اور جابر قسم کے ملوک یعنی بادشاہ جو کہ خلیفہ اپنا کو کہلاتے تھے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ریفرنس کہ عام مسلمان اپنے معاملات اور مسائل کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی لینا چاہیں، قرآن و سنت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہیں، تو عدالت نظام موجود تھے، قاضی موجود ہوتے تھے، شریعت کا ریفرنس موجود ہوتا تھا. یہ الگ بحث ہے کبھی انہی قاضیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے ظالم اور جابر خلفاء بھی ہوں، جن کو خلیفہ کہنا بھی شاید توہین ہو جائے، لیکن اس سب کے باوجود بائے لارج ان خلافتوں میں بھی مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ شریعت کا ریفرنس حاصل کرنا چاہیں، شریعت کے مطابق فیصلہ لینا چاہیں، تو عدالتیں اور قاضی وہاں پر موجود تھے. نمبر تین، جب تک یہ مسلمانوں کی مرکزی اور بڑے لیول پر اجتماعیتیں موجود تھیں، بیرونی استعمار اور بیرونی حملے اتنے نہیں ہوتے تھے مسلمانوں پر، اور ہم اس طریقے پر غلام نہیں ہوا کرتے تھے جو آج ہماری حیثیت دنیا کے کونے کونے کے اندر ہو چکی ہے. اس مرکزیت کی موجودگی کی وجہ سے اور ایک اجتماعیت موجود ہونے کی وجہ سے بیرونی استعمار یا اقوام کے حملے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر بدترین سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، اس کے امکانات بہت کم ہوا کرتے تھے. اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہم آج کی طرح اتنے ممالک میں تقسیم نہیں تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی بات کریں تو ایک مرکزی نظم کے تحت تین بر اعظموں میں نظام چل رہا تھا، جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ آخر میں کیا جائے گا۔ ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے جتنے کہ آج بٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری فکروں پر بیرونی اثرات اور بیرونی استعمار کے اثرات نہیں ہوا کرتے تھے، ہم مسلمانوں کی اپنی تہذیب اور تمدن، اس کے اثرات موجود ہوا کرتے تھے، وہ مشرق سے مغرب میں یکسانیت موجود تھی۔ ایسا عام معاملہ نہیں تھا کہ جیسے آج کے مسلمان دانشوروں کی زبان پر سیکولرزم کا نام اس طرح آتا ہے جیسے کہ معاذ اللہ کوئی مقدس وحی ان کی زبان پر جاری ہو۔ آج ہمارا بچہ مغرب کی زبان اس طرح بولتا ہے جیسے کہ اس کی بنیاد اور جڑ یہی مغرب کی زبان ہو۔ اس طرح کا بیرونی استعمار کا فکری حملہ جو آج ہم پر ہے، بلکہ حملہ نہیں بلکہ حملے جو آج ہم پر ہیں، جب وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں موجود تھیں، ہماری تہذیب و تمدن انٹیکٹ تھا، اس وقت ایسے فکری حملے ہم پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ظلم و جبر کا جو اب معاملہ ہے کہ چاہے تو عراق میں گھس کر اس کا تہس نہس کرنے کا معاملہ ہو جائے، چاہے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو پوچھنے کی کوشش بھی نہ کی جائے، یہ جو ظلم و جبر کا معاملہ ہے، کم از کم اتنی جب ہماری خلافتیں تھیں اس سطح پر یہ ہمارے ساتھ معاملہ بہت کم ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے۔ تو وہ فوائد بھی جو اجتماعیت کے سلطنت سپورٹ پر ہوا کرتی تھی۔ کبھی محمد بن قاسم کا معاملہ ہوا نا رحمت اللہ علیہ، اب بدترین ملوکیت تو آئی ہے وہاں پر، لیکن محمد بن قاسم نے ذرائع رحمت اللہ علیہ ایک عورت کے خط لکھنے پر خلافت حرکت میں آئی اور مسلمان افواج نہ صرف یہ کہ مدد کرنے کو آئیں بلکہ ان کے کرداروں کو دیکھ کر یہاں کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا کر پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ حصہ ہے ہماری تاریخ کا، تھوڑی سی بات ابھی کریں گے، لیکن خلافت حرکت میں آئی ہے ایک عورت کی خط لکھنے کے اوپر، اور آج ہزاروں لاکھوں جانے چلی جائیں ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی، ہم ٹچ سے مس ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح جب تک یہ اجتماعیتیں ہماری قائم رہیں، دیگر نظریات کو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے نظاموں میں گھس کر ہمارے نظام کو تباہ کر دینے کا موقع میسر نہیں آ سکا۔ یعنی کہ شریعت کی بالادستی کم از کم نظری طور پر موجود تھی، شریعت سے ریفرنس لینا، اس کے امکانات بائراڈ مسلمانوں کے لیے موجود تھے۔ تو بیرونی جو نظام ہے زندگی ہے، آج ہم کہتے ہیں کمیونزم، آج ہم کہتے ہیں سوشلزم، کبھی کیپیٹلزم کا نعرہ، کبھی سیکولرزم کی بات، اینڈ سو آن، یہ تو اس طرح آج ہمارے نصاب میں شامل ہو چکے ہیں، ہماری فکروں پر غالب ہو چکے ہیں، ہماری اینکرز کی زبانوں پر جاری ہو چکے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مرعوبیت بیرونی نظام ہائے زندگی کی کم از کم جب ہماری اجتماعیتیں مجتمع کی جمع تھی اس کا امکان موجود نہیں تھا۔ اب تک جو میں نے بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر سقوط خلافت عثمانیہ 1924 تک یہ جو صدیاں گزری ہیں، اس کے چھوٹا سا اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے۔ ہے تو یہ ہماری ہسٹری یعنی تاریخ، اور تاریخ میں ہر طرح کی بات ہمیں مل جایا کرتی ہے اور ہر طرح کے کردار بھی موجود رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ایک اجتماعیت جو مسلمانوں کی موجود رہی، اس کی برکات جس پر تھوڑی سی بات ابھی کی گئی، اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے نظام مجتمع رہے، انٹیکٹ رہے، ہم بہت سے خطرات اور نقصانات سے بچے رہے۔ وہ کہ یہ جو خلافتیں ہیں بنو عباس کی، بنو امیہ کی اور عثمانیہ، یہ وہ آئیڈیل خلافتیں نہیں ہیں جو آئیڈیل ترین دور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین کا دور تھا، لیکن ان نظام ہائے خلافت میں بھی امت کو بہت کچھ فوائد ملتے رہے جو آج بالکل میسر نہیں۔ ان نظام ہائے اجتماعیت اور خلافت میں امت بہت سے خطرات اور شروع سے بچی رہی، جس سے آج امت بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ خلافت کا نظام اب انٹیکٹ موجود نہیں ہے۔ اس تناظر میں ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی ایک تاریخ پہلو کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ اگر آگے کوئی پازیٹو باتیں آئیں تو ہمارے ذہن میں خدشہ لائے گے صاحب اس زمانے میں تو یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا تو یہ کیسے پازیٹو باتیں کر رہے ہیں. تو میں دوبارہ عرض کر دوں کہ بدترین ملوکیت بھی آئی جس خلافت کے تحت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو بنو امیہ کے دور میں سندھ بھیجا گیا ہے مسلمانوں کی داد رسی کے لیے. جب اس محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے لیے یہاں بہت عمدہ جذبات بلکہ انتہائی جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تو شاید وقت کے حکمرانوں کو خطرہ ہوا کہ یہ ہیرو نہ بن جائے, واپس بلا کے شہید کروا دیا گیا. موسیٰ بن نصیر کو افریقہ بھیجا گیا, طارق بن زیاد کو اسپین کی طرف بھیجا گیا ہے, لیکن اس کے بعد واپس بلا لیا جاتا ہے اور دونوں کے ساتھ شدید جو ہے وہ توہین آمیز شروع کیا جاتا ہے. کیوں؟ خطرہ یہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہیرو نہ بن جائیں اور یہ جلدی خلیفہ نہ بن جائیں. اب یہ بالکل متضاد بات ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے, لیکن ہم نے پازیٹو بات کو دیکھنا ہے کہ ہاں ہم اسپین تک بھی گئے, ہم جو ہے وہ سندھ تک بھی پہنچے اور خلافت حرکت پہ آتی تھی مسلمانوں کی داد رسی کے لیے یا اسلام کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے پہنچانے کے لیے, جبکہ وہ انٹیکٹ تھی تو اس کی برکات یقیناً تھی. یہ میں نے ایک دو اشارے کیے. اسی طرح بنو عباس کی بات کریں تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا عروج ہے, اسلام کا عروج تو ایک ہی دفعہ ہوا, وہ آگے ہوگا انشاءاللہ قیامت سے پہلے انشاءاللہ. لیکن جب یہ مسلمانوں کا عروج تھا, جب علوم و فنون کی ترقی بھی ہو رہی ہے, جب بڑی بڑی لائبریریز بنائی جا رہی, تحقیق اور جستجو کا کام بھی ہو رہا ہے, تو یقیناً سلطنت کے تحت یا خلافت کے تحت دینی کام کو بھی کچھ آگے بڑھایا جاتا ہے. وہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی ہیں, شراب و کباب کی محفلیں بھی ہیں, اور وہیں اس سے پہلے ادوار میں اگر دیکھیں تو وہاں تابعین کو شہید بھی کیا جاتا ہے بنو امیہ کے دور. یہ تضادات بھی ہمیں یقیناً ملتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ایک ہے اسلام کا عروج اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج. اس کے باوجود جب یہ اجتماعیت انٹیکٹ رہی تو اس امت کو فوائد ملتے رہے ہیں جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. تو اب کوشش کروں گا, کوشش ممکن حد تک یہ ہوگی کہ وہ جو نیگیٹوس ہماری ہسٹری کے ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے سامنے, ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے تھوڑی سی تاریخ ہمارے سامنے ان ادوار کی آ جائے. اس وقت میرے سامنے ایک تو کتاب ہے مولانا زاہد اقبال صاحب کی, جامع الرشید, بہت بڑا مدرسہ اس کے استاد بھی ہیں اور اس کتاب کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے. بہت مختصر لیکن جامع انداز سے انہوں نے کافی اچھی باتیں اس حوالے سے مرتب کی ہیں, میں کچھ وہاں سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہمارے جو ساتھی ہیں تو رحمان عارف بھائی, کچھ انہوں نے میری مدد کی ہے کچھ چیزوں کو جمع کر کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے, تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. پہلے تو آئیے جو یہ ٹائم فریم ہے ان تین بڑی بڑی خلافتوں کا, اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے علم میں ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد, ابھی ذکر آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت دی گئی, مگر انہوں نے بہت بڑے مقصد کے پیش نظر امت کو افتراق سے بچانے, تفریق سے بچانے کے لیے کیا کیا, دست بردار ہوئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس امت کے خلیفہ بنے. 20 سال کا عرصہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا. بہرحال یہ جو بنو امیہ کا معاملہ ہے جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں, نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ خلافت بنو امیہ کا دور لگ بھگ 90 برس کا ہے اور اس کا آغاز 41 ہجری سے 132 ہجری کا ہے, یعنی 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک یہ خلافت بنو امیہ کا معاملہ ہے. ایک اور بات جو کہ تلخ ہے وہ بھی سنتے چلیے, جو مزاج دور خلفائے راشدین نے اقتدار کی منتقلی اور بیت المال کے استعمال کا تھا وہ مزاج بعد میں جاری نہیں رہا ہے. تلخ بات ہے, تاریخ پہلو ہے, بہت سے مواقع پر تو جنگیں ہوئی ہیں خاندانوں کی خلافت کے حصول کی اور بیت المال کو ذاتی جاگیر بھی سمجھا گیا ہے. یہ بھی تلخ ہے جو حقیقت ہماری اس تاریخ کا بہرحال حصہ ہے. بس اور میں اس سے کوئی تاریخ بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ 90 برس کا خلافت بنو امیہ کا دور ہے, 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک کم و بیش, اور 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک. اور یہ اس دوران تقریباً 14 کے قریب خلفاء یکے بعد دیگرے خلافت بنو امیہ میں آئے ہیں. لیکن وہی بات کہ کیا سب کو وہ آئیڈیل خلیفہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. اب ہم مسلمانوں کی اجتماعیتوں کی بات کر رہے ہیں، آگے چل کے کچھ ذکر مسلمانوں کی عروج کا آ جائے گا، لیکن اسلام کی وہ اسپرٹ اب وہ بھی اس وقت ہمارے زیر گفتگو نہیں ہے. یہ دور خلافت بنو امیہ اور تقریباً 90 برس لگ بھگ اس کا ٹائم فریم ہے. اس کے بعد خلافت بنو عباس، یہ 132 ہجری سے لے کر کم و بیش 923 ہجری تک کا دور ہے، بہت قریب رستہ ہے. خلافت بنو عباس یہ 132 ہجری سے لے کر 923 ہجری تک کا دور ہے، یعنی 750 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک، 750 برس لگ بھگ یہ بنتے ہیں. 750 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی تک یہ خلافت بنو عباس کا دور ہے، اور تقریباً 55 کے قریب خلفاء یہ 750 برس تک یہ کے بعد دیگرے آتے رہے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا بڑا دور ہے وہ خلافت عثمانیہ کا ہے، جس کا سن بنتا ہے 923 ہجری اونورڈز، اور اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہے 1517 عیسوی. 1517 عیسوی سے لے کے 1924 عیسوی تک کا معاملہ، گو کہ اس کی کوششیں 1299 میں شروع ہوئی تھی، کچھ فتوحات ہوتی چلی گئی تا آنکھیں بنو عباس کی رہی سے یہ خلافت بھی ختم ہوئی مصر وغیرہ کے علاقے سے، تو باقاعدہ کے تمام علاقے خلافت عثمانیہ کے تحت آئے ہیں. تو باقاعدہ میں نے عرض کیا ہے 1517 عیسوی سے لے کے 1924 عیسوی تک یہ لگ بھگ 400 برس خلافت عثمانیہ کا دور ہے. اور جب 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ 104 خلیفہ تھے کہ جن پر آ کر سلطنت عثمانیہ کا معاملہ ختم ہوا. 104 گویا کے خلفاء کی تعداد بنو امیہ، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ تک. اب یہ تاریخ کے فیکٹل فگرز ہیں، پلس مائنس ہو سکتے ہیں، تو کوئی ڈاؤٹ ہمیں نہیں ہو سکتا. اب آئیے ان تین ادوار کے حوالے سے کچھ باتیں، یعنی خلافت بنو امیہ 90 برس، خلافت بنو عباس 750 برس، اور خلافت عثمانیہ کم و بیش 400 برس کا معاملہ. کافی اچھا تجزیہ بہت مختصرا کیا ہے مولانا زاہد اقبال صاحب نے، تو کچھ باتیں مجھے آپ کو پڑھ کر بھی وہاں سے سنانی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ بات تھوڑی ناگوار گزرتی ہے کہ کچھ ریڈنگ کی جائے اس کو سننا پڑے، لیکن بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر غلط بات کہوں، کچھ مرتب بات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. سب سے پہلی بات جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ ہوئے، تام 6 مہینے کے بعد وہ دست بردار ہوئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت حاصل ہوئی، اور یہ بنو امیہ کا تسلسل کہلاتا ہے. 20 سال کم و بیش سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے ہیں. ان کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا کی گئی ہیں، اور معاذ اللہ کچھ ان کی ذات مبارکہ پر الزام تراشیاں بھی کی گئی ہیں. بہت اچھی ایک کتاب مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، کچھ بہتر باتیں، بہت اچھے جوابات انہوں نے دیے ہیں. اصولی بات کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، تو لوگوں کو لب کشائی کرتے ہوئے ذرا اپنے ایمان کو ڈٹول لینا چاہیے، اور ایسے صحابی رسول جو کاذبین وحی میں شامل تھے، یعنی کہ نوٹ کر لیجیے گا 43 یعنی 43 صحابہ کرام جن کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں، یہ وہ ہیں 43 صحابہ کرام جن کے کام جن کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں جو کاذبین وحی تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں وحی کو یعنی قرآن حکیم کو لکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کنفرمیشن فرمایا کرتے تھے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق کے گورنر مقرر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترقی کرتے ہوئے شام کے گورنر بھی بنے ہیں۔ یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی ہیں۔ تو 20 برس کا ان کا عرصہ ہے خلافت کا، اور آپ ہی کی درخواست پر پچھلے مہینے میں نرس کیا تھا پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تیار ہوا، اور باقاعدہ جس کو کہا جائے گا کہ بحری فوج کو آپ کے دور خلافت میں ترتیب پائی ہے، اور جس نے آگے چل کر مختلف فتوحات بھی حاصل کی۔ آپ کے زمانے میں ہند، افریقہ اور دیگر علاقوں میں فتوحات کی، اور ایک وسیع رقبہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ ان کا 20 برس کا عرصہ اول تو بیان نہیں ہوتا اور یہ فتوحات بھی بیان نہیں ہوتی، بس یہی کہا جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کی ذات ایسی تھی اور ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید، اس کو خلافت ملی ہے۔ یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت کے علماء یہی فرماتے کہ ہمیں اپنی زبان کو خاموش ہی رکھنا چاہیے۔ دونوں قسم کی باتیں یزید کے متعلق نقل کی گئی ہیں، اور ہے تاریخ کا حصہ، خاموشی اختیار کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ ہی کے یعنی تسلسل میں خلافت بنو امیہ میں ایک بہت بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بجا طور پر عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نام، درمیان باتیں میں نے اسکپ کی ہیں، 90 برس سے صرف ان دو شخصیات پر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور بنو امیہ کی سلطنت کا سب سے نرالا اور شاندار دور ہے، جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ حالانکہ آپ کا دور خلافت محض 2 سال 5 مہینے کا ہے، لیکن انہوں نے وہ کارنامے اس 2 سال 5 مہینے کی مدت میں انجام دیے کہ جس سے کہا جاتا ہے کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد قرار دیا ہے ہمارے علماء نے۔ اور ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ظلم و زیادتی کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ اور بھی علماء آئے ہیں، پھر یہ آئے ہیں، تو درمیان میں بگاڑ پیدا ہوا، وہی جو ملوکیت جسے کہا جاتا ہے، بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھنا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، یہ جو ظلم و ستم شروع ہوا بنو امیہ کے تسلسل میں، اس کا خاتمہ کیا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے ظالم اور جابر قسم کے عہدیداروں کو جن کے پاس منصب سے ہٹایا، اور بیت المال کو رعایا کی ملکیت بنایا ہے، جو کہ دراصل رعایا کا ہی حق ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے سپورٹ مل سکے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ایک بہت مشہور بات تو سب کے علم میں ہے کہ جمعے کے خطبے میں جو ہم آخر میں آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ انہی کے دور میں خطبے میں اس کا اضافہ ہوا، اور بھی ان کی بہت خدا ترسی کی باتیں بھی ہیں۔ بڑا تقوی ان میں تھا، بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن جب خلافت ان کو ملی ہے تو اس کے بعد تقوی کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آتا رات کے وقت، اور بیت المال کے فنڈ سے اگر چراغ جلتا ہوتا اور اس کو اپنی کوئی ذاتی بات کرنی ہوتی، ہم تو شاید اسے لطیفہ کہیں گے، لیکن وہ چراغ بجھا دیتے تھے اور اپنے ذاتی مال سے چراغ جو جلاتے تھے، اور پھر وہ اس کی ذاتی بات سنتے تھے جو آپ سے متعلق یا اس کی ذات سے متعلق ہوتی۔ اتنا تقویٰ کا لحاظ انہوں نے کیا۔ ان کے بچوں کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے کہ بڑے ٹھاٹ باٹ میں بچے تھے، لیکن جب خلافت کا منصب ملا تو خود ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی بہت ہی ہلکے معیار زندگی پر لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ کہا کہ بس ہمارا اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا سلطنت کے کسی عام آدمی کا معیار زندگی ہو۔ تو بجا طور پر یہ ایک دو باتیں اور ایڈ ہوئی، بجا طور پر ان کو 5واں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے۔ خلفاء ہیں، خلفاء اربعہ صحابہ ہیں، ان کا مقام بہت بلند، لیکن ان کے تسلسل میں اگر کوئی شان دکھائی دی گئی تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ بہرحال بنو امیہ کے تسلسل میں آخری جو خلیفہ مروان بن محمد تھا جسے 28 ذوالحجہ 132 ہجری میں قتل کیا گیا، جس کے ساتھ ہی اموی خلافت کا خاتمہ ہوا. بعض جو اچھے خلفاء تھے ان کے ادوار میں، کیونکہ 90 برس کا معاملہ ہے، ملکی نظم و نسق، امن و امان، جہاد اور نئی فتوحات کے ذریعے اشاعت اسلام جیسے شاندار کام سر انجام دیے گئے. ان کا نظام حکومت مثالی تھا. یہ سب کی باتیں ہو رہی، چند اچھوں کی بات ہو رہی ہے، اور تمام اسلامی علاقوں میں ہر پہلو سے ترقی ہوتی رہی ہے. بہرحال یہ دور ہے کم و بیش 90 برس کا، جیسے کہ ہم نے سمجھا، خلافت بنو امیہ کے اعتبار سے. اس کے بعد خلافت عباسیہ یا خلافت بنو عباس کا دور آتا ہے. اب یہاں وہ مباحث کھلتے ہیں تاریخ کے تاریخ پہلوؤں کے، کہ عرش پریڈومینیٹ والی بات آئی ہے اور اقتدار کے حصول کی جنگ وہ چلی بھی ہے. بہرحال خلافت امیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عباسیوں نے حکومت قائم کرنا شروع کی، اور آخری اموی خلیفہ مروان و محمد کے بعد ان کی جگہ عباسیوں نے لے لی، اور ربیع الاول 132 ہجری میں پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن صفا کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی گئی. اور یہاں ایک اہم بات ہوئی کہ عباسیوں نے بغداد کو دار الخلافہ قرار دیا ہے، اور ان کا ٹائم پیریڈ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لگ بھگ 750 برس تک محیط ہے، 1517 تک کم و بیش. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دنیا پرستی اور دنیا داری اور شان و شوکت تو ملی ہے، لیکن دنیا پرستی اس کے اس دور میں بھی ان کے حکمرانوں میں آئی ہے، یہاں تک کہ آپس میں کشمکش اور خانہ جنگی بھی جاری رہی. لیکن یہاں میں ایک دو باتیں تاریخی طور پر ثابت ہیں، میں حوالہ سے اتنا دے سکوں آپ کو. یہ آپس کا جنگ و جدال، ساری باتیں مختلف علاقوں میں رہا ہوگا، اس آپس کے جنگ و جدال کے موقع پر بھی معلوم حد تک بہت کم مثالیں ہیں کہ جو غیر مسلم حکمرانوں کے تحت رہ رہے تھے کہ انہوں نے بغاوت کی. آسان ہے نا، آپس میں لڑے، بغاوت کرو، جان چھڑاؤ ان سے. تو کیوں بغاوت نہیں تھی؟ بتایا گیا کہ بغاوت نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے بگاڑ تو آیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر مسلم تصور کرتے تھے کہ ان مسلم حکمرانوں کے تحت جو حقوق ہمیں میسر آ رہے ہیں شاید وہ ہمیں ہمارے اپنے حکمرانوں کے تحت میسر نہ آ سکے. یعنی اس جنگ و جدال جو ایک نیگیٹو بات ہے کے دوران بھی یہ غیر مسلم جو مسلم سلطنت کے تحت رہ رہے ہیں وہ بغاوت نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان مسلم حکمرانوں یا سلطنت کے تحت جو حقوق ہمیں میسر آ رہے ہیں وہ ہمیں اپنے غیر مسلم یا ہمارے مذہب کے حکمرانوں کے تحت میسر نہیں آ سکتے. یہ رونا آج ہمیں بھی ہے. بات تو ذرا سی ہو جائے گی، کچھ بڑے بڑے مندر پاکستان کے، کچھ بڑے بڑے چرچ، خیر ان کے فرض تو بہت ہیں، پاکستان کے، ان کو جو سپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی، حالانکہ بدترین حال کے اوپر، ان کو جو سپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، کئی کئی مساجد کے لوگ چلاتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حال یہ ہے اور ان غیر مسلموں کے چرچز کو اور مندروں کو تم نے اتنی سپورٹ دے رکھی ہے، اللہ عالم. لیکن یہ کہ تاریخ میں بات رہی کہ وہ غیر مسلموں نے بغاوت کرنے کی عام طور پر کوشش نہیں کی ہے. اچھا، خلافت بنو عباس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا 750 برس اور 55 کے لگ بھگ حکمران یا خلفاء آتے رہے ہیں. ان میں جو ایک بہت مشہور نام ہم سب جانتے ہیں وہ ہارون رشید کا ہے، اور 786 عیسوی سے 809 عیسوی یہ دور حکومت ہے یا خلافت ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، ہارون رشید کا. اس کے متعلق ہے کہ عباسی خلفاء نے سب سے زیادہ شہرت اسی ہارون رشید نے حاصل کی. اس کے دوران بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا اور یہ خوشحالی اور علم و فن کا زرعی دور تھا. تاں کہ آپ کے علم میں ہے کہ بعد میں جب تاتاریوں کے حملے ہوئے تو جس طرح ہماری لائبریریز خالی کی گئیں اور سمندر یا دریاؤں کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہوا، کتابوں کی سیاہی سے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان علوم کی ترویج ان ادوار میں کس قدر کی گئی ہوگی. کے متعلق کچھ نیگیٹو باتیں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی دینداری، شریعت کی پابندی کا تذکرہ بھی آتا ہے. ساتھ ہی یہ ہارون رشید علم دوست اور علماء نواز شخص بھی تھا. اسی کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی القضاۃ نے چیف جسٹس آف دی سلطنت آپ کہہ لیں چیف جسٹس مقرر کیا گیا، اور اسی نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں کام کرنے والے علماء اور مترجمین کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں. یہ ترجمے کن چیزوں کے ہو رہے تھے؟ دنیا کی دیگر زبانوں میں اگر کوئی فنون ہے ان کا ترجمہ ادھر، اور ہمارے علوم و فنون کا ترجمہ دنیا کی دیگر زبانوں میں، یعنی باقاعدہ خلافت یا سلطنت کے فنڈز علوم کی ترویج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور جن علماء یا لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا سلطنت باقاعدہ ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا کرتی تھی. بس یہ ہارون رشید کا ہی تذکرہ قابل ذکر ہے. باقی تو اس کے بعد اور بھی مسائل ہیں، رفع سرور اور جاؤ حشمت کے معاملات اور مسائل. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ امیوں کی حکومت، یعنی امویوں کی حکومت تمام عالم اسلام پر مستقل تھی اور ایک ہی مرکز خلافت تھا. عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد عالم اسلام کی تفصیل شروع ہوئی. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا رہا ہے کہ کچھ کچھ علاقوں میں انفرادی حکمرانوں نے اپنی انفرادی حکومتیں قائم کی ہوں، لیکن تب بھی رہی صحیح اجتماعیت برقرار رہتی تھی. لیکن عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد عالم اسلام کی تفصیل شروع ہوئی. اندلس یعنی اسپین وہ علیحدہ ہوا، اچھا جی مجھے کہا گیا کہ آپ اعلان یہ کر دیں کہ اگر کسی کا سوال آج کے اختتام سے متعلق ہو تو لکھ لیں، تقریر کے اختتام پر جواب دیا جائے گا انشاءاللہ، اور کاغذ قلم وغیرہ کی شیٹ میز پر موجود ہے. جزاکم اللہ خیر، کوشش کیجیے گا مشکل سوال نہ ہو. جی تو عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد عالم اسلامی کی تفصیل شروع ہوئی. اندلس علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد موراکو اور افریقہ اور دیگر ممالک میں بھی کچھ انفرادی سلطنتیں قائم ہوئیں. جب عباسی سلطنت انتہائی زوال کو پہنچی تو اسی دوران منگولیا سے تاتاریوں کا طوفان اٹھا، اور بغداد کی خلافت عباسیہ جو کہ کئی ممالک پر مشتمل اور بظاہر مضبوط اور طاقت پر نظر آتی تھی اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ پھر جو زوال کی بات پہلے 1199 کی بات اور پھر 1298 ہے عیسوی، جبکہ یہ بغداد پر حملہ تاتاریوں کا ہوا، شدید ترین قتل و غارت کری کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا ہے. اس کتاب میں جو مولانا زاہد اقبال صاحب کی ہے ذرا سا تذکرہ انہوں نے سلطنت اندلس کا کیا ہے. 92 ہجری کی بات ہے، ابھی بنو امیہ کا دور ہے. علیحدہ سے تھوڑا سا تذکرہ سلطنت اندلس کا انہوں نے کیا کہ 92 ہجری میں عظیم مسلمان جنرل طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اندلس میں داخل ہو کر 12,000 لشکر کے ساتھ 100,000 عیسائی لشکر کو تاریخی شکست دے کر یورپ میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. 96 ہجری میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر پورے اندلس کو فتح کر چکے تھے. خلافت امویہ میں امویوں کی طرف سے گورنر مقرر ہوتے رہے. خلافت امویہ کے خاتمے اور خلافت عباسیہ کے آغاز کے بعد 138 ہجری میں عبد الرحمن داخل نے اموی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 422 ہجری تک قائم رہی. پھر خلافت امویہ کے خاتمے کے بعد اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوا، تاہم مجموعی طور پر 8 صدیوں تک مسلمان خلفاء اور امرا نے یہاں حکومت کی، اور تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں جو ترقی اندلس میں ہوئی یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. یہ وہ دور تھا کہ ہم جاگ رہے تھے اور یورپ سو رہا تھا، اور یورپ کا نوجوان علم کی روشنی کے لیے غرناطا اور دیگر یونیورسٹیز میں آیا کرتا تھا. یہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد ہم نے ان کو روشنی دی، جستجو اور تحقیق کی، اور اس کے بعد ہم لوگ سوتے چلے گئے. اور اس روشنی کو لے کر وہ نوجوان کھڑا تو ہوا، بس فرق یہ ہوا کہ جس مذہب سے اس کا سابقہ پیش آیا تھا عیسائیت، اس کے بھونڈے عقائد اس کو اپیل نہیں کر سکے، اور پھر وہ نکل پڑا دنیا کی ایکسپلوژن میں، دنیا کو خود اس نے مسفر کیا تحقیق اور جستجو کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کا اپنا مذہب عیسائی کیونکہ بھونڈے عقائد رکھنے والا تھا، اس نے اس کو اپیل نہیں کیا تو وہ اپنے مذہب سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب یہ وہ ایک فلسفہ ہے جو آج ہمارے بھی پیش ہوتا ہے کہ دیکھو جی یورپ نے مذہب کو چھوڑا تو ترقی کی، ہم بھی مذہب کو چھوڑے تو ترقی کر لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مذہب ایک فیلیور تھا، اس کو روشنی دارے دینے والے مسلمان تھے، لیکن اس فیلڈ مذہب نے اس کو اٹریکٹ نہیں کیا تو وہ دور ہو گیا ہے، اور ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ان کو روشنی دینے کے بعد ہم سو چکے ہیں۔ یہ جو میں نے چار پانچ جملے کہے ہیں اس سے ماسٹر پیس ہے ڈاکٹر صاحب کی خطابات، سائنس اور کلیسا کا تصادم، سورۃ الکہف پہ ڈاکٹر صاحب کے بہت پیارے خطبات ہیں، مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہیں پرانے لیکن ماسٹر پیس ہے، اسی میں دجال کا فتنہ، دنیا کی حقیقت، اور تیسرا یہ ہے سائنس اور کلیسا کا تصادم۔ کیوں یہ سیپریشن ہوئی بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ افیئرس؟ یہ وجہ بنی کہ روشنی تو ملی اس کو، روشنی ملی جستجو تحقیق کی، جب اس نے اپنے مذہب کی تحقیق کی تو وہ بھونڈا نکلا اور اس نے مذہب کو چھوڑ دیا۔ ترقی تو خوب کی دنیا میں، آج اس ترقی سے ہم مرغوب ہوئے، ان کی ہر شے ہم نے لے لی، ہر شے لینے کے ساتھ ہم نے ان کا یہ فلسفہ بھی لے لیا کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دی اسٹیٹ افیئرس۔ اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست کو مذہب سے دور رکھا جائے، حالانکہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ الہامی ہے، مکمل ہے، لیکن بہرحال اس پر آج ہم مسلمانوں کی متوجہ نہیں ہے۔ بات سے بات نکلی تو یہ 800 برس تک ہم نے اندلس میں حکومت کی ہے۔ ایک تاریخی واقعات یا تفصیلات کو پڑھنے کی ایک جو وجہ بیان کی جاتی ہے پازیٹو، اس کو بھی جان لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ وبرہ آخر جی، تو 800 برس کا معاملہ رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان بادشاہوں کی عیش پوشی، دین سے دوری، خانہ جنگی اور تلوار اور فتوحات سے لا تعلقی نے سلطنت کو کمزور کیا۔ یہ ایک بات رہ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ پر نگاہ ڈالنے کا ایک پازیٹو مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے عبرت کا مقصد یا موٹیویشن کا مقصد۔ عبرت کہیں گے نیگیٹو انداز میں کہ سبق حاصل کرو ورنہ تمہارا بھی اثر ہوگا، اور موٹیویشن اس بارے میں کہ اگر آج تم مغلوب ہو، آج اگر تم کمزور ہو تو اپنے اسلام پر نگاہ ڈالو، کیا کچھ وہ لوگ تھے، کیا کچھ اللہ رب کائنات نے ان کو عطا کیا تھا۔ آج میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی تاریخ، یعنی تاریخ کا مطالعہ بہت ہی ناقص ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ہم لوگ ہی تھے جو 800 برس اسپین میں رہے، یہ ہم لوگ ہی تھے جو 1000 برس ہندوستان میں رہے ہیں، یہ ہم لوگ ہی تھے جنہوں نے 3 برس آزموں پر حکومت کی ہے۔ کہیں قرآن زبرنین کا ذکر کرتا ہے موٹیویشن کے لیے؟ مشرق کے انتہا پر گئے، مغرب کے انتہا پر گئے، دنیا کی چھت کی طرف گئے، آج دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 22 لاکھ مربع میل عمر فاروق کا ہے کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ 3 برِ اعظم پر حکومت خلافت عثمانیہ تک میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ گوشے ہیں ہماری تاریخ کے جو آج کے نوجوان میں مسلمان کو موٹیویشن دے سکتے ہیں، اس تناظر میں بھی ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال 800 برس اندرس کے، اس کے بعد بادشاہوں کی ایش پوشی، دین سے دوری، خانہ جنگیاں، اس نے سلطنت کو کمزور کیا، اور عیسائی مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے کرتے آخر ربیع الاول 897 ہجری میں اندرس کے آخری شہر غرناطہ پر بھی قابض ہو گئے، اور جو بدترین سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اور 1556 عیسوی 904 ہجری 1556 عیسوی میں فلپ دور نے ایک عام حکم جاری کیا کہ مسلمان عیسائیت قبول کر لیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، جس پر ہمارے مورخ نے لکھا کہ چند سال کے عرصے میں قسم کھانے کو بھی خدائے وحدہ لا شریک کا نام لینے والا اندلس میں باقی نہ رہا۔ عیسائیوں نے سبھی کو تلوار کے گھاٹ اتارا، یا سمندر میں ڈبو دیا، یا آگ میں جلا دیا۔ یہ ہے بنو عباس کے بعد تھوڑا سا علیحدہ سے ذکر سلطنت اندلس کا، جس کا تذکرہ آیا 92 ہجری میں، یہاں گئے تھے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کا خاتمہ یہ لگ بھگ 904 ہجری 1556 کے قریب کا معاملہ بنتا ہے۔ اس کے بعد طویل تیسرا سلسلہ ہے وہ خلافت عثمانیہ کا معاملہ ہے، جس کے حوالے سے میں نے باقاعدہ جو بات آپ کو عرض کی تھی 400 برس کی، وہ ہے 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک باقاعدہ، اس کا ذکر آئے گا کہ باقاعدہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی کوششیں کم و بیش 1299 عیسوی میں شروع ہوئی۔ 13ویں صدی کے وسط میں کچھ ترک خاندان اناتولیا میں جا بسے اور وہاں ایک چھوٹی سی ریاست ان کو میسر آئی، اور سلطان عثمان یہ دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا اور اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کی۔ یعنی یہ آغاز ہے سن 13ویں صدی عیسوی کا کہ جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تا کہ جنوری 1517 میں سلطان سلیم اول کا نام لکھا ہے، اس نے مصر کے مملوکوں کو قاہرہ کے قریب رضوانیہ کے مقام پر فیصل کو شکست دے کر برائے نام عباسی خلیفہ سے خلافت اپنے نام منتقل کروا لی۔ یہ ہے باقاعدہ، کیونکہ رہی صحیح خلافت عباسیہ کا کچھ حصہ باقی تھا، اس کا خاتمہ ہے یہ 1517 میں۔ اس طرح خلافت کا مرکز بغداد اور قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ بن گیا، اور ترک خلیفہ تمام دنیائے اسلام کے سیاسی و روحانی پیشوا قرار پائے، اور یہ سلطنت سلطنت عثمانی مصر، شمالی افریقہ، ایشیائی کوچک، فلسطین، شام، ہنگری وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کی عسکری قوت کا عروج تھا، 200,000 سے زائد فوج تھی، توپ خانہ 300 توپوں پر مشتمل تھا، اور بحری بیڑے میں 300 جہاز تھے، خشکی اور سمندر دونوں جگہ پر ترک فوجیں چھائی ہوئی تھیں۔ یہ وہ 400 برس کا عرصہ سلطنت عثمانیہ کا، جس کے کچھ اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سے قریب ترین ہے کہ کیا ہم تھے یا کیا کچھ ہمیں اویلیبل تھا اور کس کس سے ہم محروم ہو گئے۔ آئیے اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں۔ اس میں خلیفہ کو سلطان کہا جاتا تھا، اور 3 بر اعظموں تک یہ سلطنت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور صوبائی نظام تھا، مختلف علاقوں کو یونٹس کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر علاقے میں حاکم جو تھا وہ وہاں کا فوج کا افسر اس کو قرار دیا گیا تھا۔ ہر صوبے کی مجلس شورا ہوتی تھی، جس کا صدر وہاں کا والی ہوتا تھا۔ غیر فوجی معاملات خصوصاً شرعی اور قانونی امور کی دیکھ بھال قاضی کے سپرد تھی۔ تو صوبائی، ہم تو صوبہ کے اعتبار سے کہیں گے، انتظامی یونٹس کہہ لیں کہ تینوں بر اعظموں میں انتظامی یونٹس مقرر کیے گئے تھے۔ اسی طرح اقتصادی نظام میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ سلطنت کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیے پر قائم تھا، کیونکہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام تجارتی شاہرائیں 3 بر اعظموں پر پھیلی اس سلطنت سے گزرتی تھی، جس سے محصول حاصل ہوتا تھا، اور اس محصول جو کہ شاہراہوں سے ملتا تھا ریونیو، اس کی بنیاد پر وہ اپنے وقت کی دنیا کی بڑی اقتصادی قوتوں سے یہ قوت بن گئی۔ اتنا ریونیو اشاراؤں سے ملتا تھا، جس کا نیٹ ورک 3 بر اعظموں تک پھیلا ہوا تھا۔ فوجی نظام میں لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کی دنیا کی جدید ترین فوج میں سے تھی، اور وہ پہلی فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال بھی شروع کیا تھا۔ باقی تلوار جیسے وغیرہ تو تھے، لیکن پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارودی اسلحے کا استعمال شروع کیا۔ کچھ خصوصیات لکھی ہیں، افواج کی مدت ملازمت 20 سال تھی، سالانہ بھرتی 50,000 کے قریب رہی، پہلے غیر مسلموں کو فوجی خدمت سے مستثنی سمجھا جاتا تھا، بعد میں انہیں بھی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے شامل کیا گیا۔ پھر عثمانی بحریہ کا ذکر ہے، 1308 میں بحیرہ بربرہ میں جزیرہ امرانی کی فتح عثمانیوں کی پہلی بحری فتح تھی۔ ظاہری بات ہے یہ بحری قوت ہوگی تو ہوا ہوگا، یہ 1308 عیسوی کی بات ہو رہی ہے۔ عثمانی بحریہ دنیا کی پہلی بحریہ تھی جس نے بحری جہازوں پر توپیں نصب کی، اور 1499 عیسوی میں لڑی گئی جنگ جو ایک جنگ ہوئی وہ تاریخ کی پہلی بحری جنگ تھی، جس کے دوران بحری جہازوں پر لگی توپوں کا استعمال ہوا ہے۔ یہ گویا کہ 15ویں عیسوی کے اختتام اور 16ویں صدی کے عیسوی کے آغاز پر۔ عثمانی فضائیہ، عثمانی فضائیہ کی بنیاد جون 1909 میں رکھی گئی۔ اس طرح یہ دنیا کی قدیم ترین جنگی ہوائی بازی کے اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب سلطنت عثمانیہ نے اپنے دو ترک ہوا بازوں کو پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی ہوا بازی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا تھا۔ جی، اس کے بعد لکھا ہے عدالتی نظام۔ چیف جسٹس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ آج تو ہمارے یہاں بہت سارے شیخ الاسلام ہیں، پاکستان میں ہر مکتب فکر میں ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہوتا تھا سلطنت کا، اس کو مفتی اعظم اور شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا تھا۔ اور یہ عہدہ جو تھا، لکھا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا اور تمام عمر کے لیے عام طور پر شیخ الاسلام کا تقرر ہوتا تھا۔ ذہن میں رکھیے 400 برس تک یہ سلطنت کا معاملہ محیط ہے، عثمانیہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ قاضیوں کا معاملہ تھا، قاضیوں کا حلقہ اختیار ادارے حکومت سے زیادہ تھا اور بڑے بڑے علاقے ان کے تحت آیا کرتے تھے، اور مملکت کے قوانین کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی گئی ہے۔ اب یہ وہ قاضی ہے کہ جو ایک فتویٰ یا فیصلہ دیتا ہی نہیں تھا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتا تھا۔ آج ہمارے یہاں فتویٰ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ امپلیمنٹیشن کے لیے اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں کا چیف جسٹس امپلیمنٹ کروایا کرتا تھا، یہاں کا قاضی یا جسٹس امپلیمنٹ کروایا کرتا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ مذہب کیا تھا، سیدھی سی بات ہے لیکن اس میں ایک دو باتیں دلچسپ ہو سکتی ہیں کہ موجود ہوں۔ لکھا ہے کہ عثمانی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن غیر مسلموں خصوصاً اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں سے ان کا اعلیٰ رویہ مسلمانوں کی وسیع القلبی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محمد بن فاتح نے اس دنیا کو فتح کرنے کے بعد مقامی عیسائیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے چند گرجوں کو بھی بحال رکھا۔ اور ایک بات اس میں جی یہ لکھی ہے کہ اسلامی شریعت مملکت کا بنیادی قانون تھا۔ یہ وہی بات کہ نظری سطح پر بھی بالادستی موجود تھی، اور اس کا معاملہ قرآن و حدیث سے اور ان دونوں سے رہنمائی نہ ملنے کی صورت میں اجماع یا قیاس سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ چار مین سورسز آف نالج اسلامک شریعہ میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ اپلیکیبل تھے، اس سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ علم و ادب اور قانون کی ترقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان ادوار میں علماء اور عدلاء کی بےحد تعظیم و تقدیم کی جاتی، انہیں باعزت روزگار فراہم کیا جاتا، علم و ادب کی بھرپور سرپرستی کی گئی اور شاعری کو بھی ترویج دی گئی اور دیگر دنیاوی اور دینی علوم کو بھی ترویج دینے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت کے کچھ لوگ ان چیزوں کا فہم رکھتے تھے، اس لیے ترویج کرتے تھے۔ آج ہمارا وزیر داخلہ ہوتا ہے اور اس کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ آج ہمارا وزیر تعلیم ہوتا ہے جو ایک انٹرویو میں مصر ہوتا ہے 3 مرتبہ کہ قرآن حکیم کے 40 پارے، پھر اینکر بتاتی یا بتاتا ہے کہ سر 30 40، سر 30، ہاں 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 30، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جی یہ کچھ پہلو، اور یہ ہم سے قریب ترین ہے جو سلطنت عثمانیہ کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب چلتے تھوڑا سا آگے، کس طرح معاملہ خاتمے کو پہنچا۔ ستمبر 1566 عیسوی کا لکھا ہے کہ سلطان سلیمان اعظم کی وفات کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلیمان اعظم کی وفات 1566 عیسوی۔ سلیمان اعظم کے بعد دفتر اندر خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ 3 بڑے اعظموں پر پھیلی اور تقریباً 2 درجن نسلوں اور قوموں پر مشتمل سلطنت کو بعد میں آنے والے خلفاء نے سنبھال نہ سکے۔ سلیمان اعظم کے جانشین سلیم ساری کا یہ حال تھا کہ وہ پہلا عثمانی خلیفہ تھا جو میدان جنگ میں جانے سے گریز کرتا تھا، وہ ہمت نہیں پاتا تھا اس کی، اور اس میں انتظام سلطنت کی بھی اہلیت نہ تھی۔ اب نتیجہ زوال کا ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے حملے بڑھتے گئے، مختلف علاقوں میں خود مختار ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ 19ویں صدی میں مصر نے خود مختاری کا اعلان کیا، جہاں سے ختم بھی ہوئی تھی عباسیہ، اس نے اپنا اعلان الگ کر دیا خود مختاری کا۔ 1881 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے پاس افریقہ میں صرف رابلس باقی رہ گیا، جس پر بھی 1912 میں اٹلی نے قبضہ کر لیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اتحادیوں نے جرمنی اور ترکی کو شکست دی، نتیجہ کیا ہوا؟ 3 بڑے اعظم پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ کے تمام علاقوں پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا۔ جنگ کے بعد 15 اکتوبر 1923 عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا کی صدارت میں جمہوری حکومت قائم ہوئی، اور آخر کار 2 مارچ 1924 کو جمہوری حکومت کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے منصب خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور ترکی کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا۔ یوں مسلمانوں کی وحدت کی علامت اور آخری سہارے کو بھی چھین لیا گیا کہ وہ رہی صحیح کوئی اجتماعیت اگر دنیا میں مسلمانوں کی تھی، اس علامت بھی ختم کر دی گئی، اور اسی ترکی میں سیکولرزم کا نعرہ کہ نو ڈیوائن انٹروینشن وڈ بی الاؤڈ ان دی کلیکٹو افیئرز آف لائف، کہ سلطنت کے امور میں، سیاست کے معاملات میں، زندگی کے اجتماعی گوشوں میں مذہب کا، دین کا کوئی رول، کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ کہ جس علامت کی خلافت بھی مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اقتدار اشارہ کیا گیا کہ مرکزیت ختم اور ہم اب کئی ممالک میں تقسیم، اور جب وہ خلافت کبھی حرکت میں آتی تھی مسلمانوں کی داد رسی کے لیے، اب وہ مسلمان رہے طے ہوتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں۔ وہ جب سلطنت مشتمع تھی، شریعت کی بالادستی یا اس سے ریفرنس لینے کا موقع تھا، تو بیرونی استعماری طاقتوں کو ہماری فکر، تہذیب، اقدار پر حملہ آور ہونے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا، ہمیں غلام بنانے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا، اور ظلم و جبر کا موقع نہیں ہوا کرتا تھا، اور دیگر نظام ہائے زندگی یا ازمس کو ہمارے نظام زندگی میں کوئی ڈومیننٹ رول پلے کرنے یا گھس بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 60 ممالک بھی موجود ہیں، ہم مسلمانوں کے ہیں، اور ان میں سے عظیم کا حال یہ، اکثریت کا حال یہ ہے کہ سیکولرزم آج ان کا نظام زندگی بنا ہوا ہے، کوڈ آف لائف بنا ہوا ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، عدالتوں کے اندر انگریز کا یا غیروں کا قانون نافذ جاری اور ساری ہے، کشمیر، فلسطین 50-55 سال اس سے زائد پرانے ایشوز، عراق، افغانستان میں مسلمان کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے۔ یہ ہے سقوط خلافت کے بعد آج ہم مسلمانوں کی حالت۔ آج کی بات میں یہاں رک گئی، آئندہ مہینے کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اس بڑے صغیر کا معاملہ کیا رہا، یہاں بھی تو مغلیہ حکومتیں رہی، خود ان کا بھی عمل دخل اس حوالے سے ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ، اور تھوڑا سا آئندہ کے مستقبل کی جو بشارات ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آئندہ ہماری نشستوں میں یہ ذرا فکری موضوعات ہوں گے کہ آج اگر یہ اسلامی خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ تو اس کا سیاسی، معاشرتی ڈھانچہ کیا ہوگا، اور آج اس کے قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے تو کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے اجتماعی جدوجہد اس طریقے پر ہوگی۔ یہ آئندہ کے 5 مہینوں کے انشاءاللہ ہمارے موضوعات رہیں گے۔ میں پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کر لوں کہ کوئی بہت زیادہ ہسٹری پر میری بھی نگاہ نہیں ہے، لیکن گھنٹے سوا گھنٹے میں جو ممکن ہو سکتا تھا ڈیلیور کرنا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماضی کا جو روشن پہلو ہے اس کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے موٹیویشن عطا فرمائے، اور اپنے دین حق کی جدوجہد کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ایک سوال آیا کہ پتہ نہیں مجھ سے پوچھا گیا ہے یا آپ کس طرح سے خلافت یعنی اتھارٹی حاصل کریں گے؟ اب ظاہری بات ہے میں تو مراد نہیں ہوں گا، مراد ہے کہ آج ہم مسلمان کس طرح خلافت کے نظام کو قائم کر سکیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ آئندہ کی نشستوں میں ہمارا یہ موضوع رہے گا کہ آج کے دور میں اگر خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو اس کی جدوجہد کا منحج کیا ہوگا۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے حوالے سے پچھلے 2-3 مہینوں میں بھی سوالات آتے رہے، اور ہم نے اب تک صرف حوالہ دیا ہے 1-2 کتابوں کا۔ استاد محترم ڈاکٹر صاحب کا بہت پیارا یہ موضوع ہے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تفصیلی ہے، 11 خطبات کتابی شکل میں ہیں، اور ایک اس کا چھوٹا ہے کتابچہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ سردس اگر آپ کرنے تو مفید رہے گا، یہ ڈی وی ڈیز پر بھی دستیاب ہے، ریکارڈڈ بھی موجود ہے۔ باقی ان شاء اللہ میرا خیال ہے کہ 3 مہینے بعد ہی اس کا نمبر آئے گا، کیونکہ ہم تسلسل سے چل رہے ہیں کہ آج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو بشارت سنانی بھائی ہوگا۔ اچھا ہوگا تو ہوگا کیسا؟ تو بھائی اس کی کچھ باتیں رکھیں گے آج کے تقاضے، اور پھر سوال کیسے پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ پھر ایک کو کون کرے گا، وہ آپ نے میں نے کرنا ہے یا فرض ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت تک اگر آپ چاہیں تو وہ چھوٹا کتاب کیا پڑھ لیں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اچھی بات آئی، اس کو بھی شیئر کر لیتے کہ یہ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں مہاراج مسلمانوں کی، 3 بڑے اعظم ہوتا اور ایک نظم کے تحت، عجیب لگتا ہے نا کبھی کبھی، جبکہ دس پارٹ آف ہسٹری ایسا ہوا ہے جبکہ نہ تو ان لوگوں کے پاس انٹرنیٹ تھا، نہ یہ سیٹلائٹ چینلز تھے، نہ کمیونیکیشن کے ذرائع موجود تھے، ٹھک کر کے فیکس آتا، ٹھک کر کے ای میل آتی ہے، تو اس کے باوجود اس نظام نے ایگزسٹ کر کے دکھایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہاؤ از اٹ پاسبل ٹوڈیز ورلڈ، آج کیسے ایک سسٹم ہو سکتا ہے؟ تو بھائی دنیا دھکیل کے وہاں لے جا رہی ہے ہمیں، یہ حالات دھکیل کر وہاں پر لے جا رہے ہیں ہمیں، اور اب تو زبان پر آ رہا ہے گلوبل ولیج تو بن چکی ہے، اب گلوبل سسٹم ہونا چاہیے، وچ از اکارڈنگ ٹو اس وڈ بی دا سسٹم آف خلافہ، دا سسٹم آف دین اسلام ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو جب نہ وہ مسز تھے ان کے پاس، نہ آج کے ہتھیار تھے، فتوحات تب بھی ہوئی، نہ یہ کمیونیکیشن چینلز تھے، تب بھی سسٹم انٹیکٹ رہا۔ اس میں کہیں ان کا خلوص یقیناً، کہیں اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل ہے تو اس کی اٹریکشن، کہیں عدل کا نفاذ، کہیں مساوات کا ملنا، لوگوں کے حقوق کا ملنا، یہ وہ ویلیوز ہیں بنیادی جو اس طرح کے سسٹم کو انٹیکٹ رکھتی ہیں اور اس کو ایکسپینڈ بھی کرتی ہیں۔ اللہ اعلم۔ جی جی مجھے کہا گیا کہ وہ صرف اشارہ کر دوں کہ جب یہ ایگزیکٹ سال شاید یقیناً مجھے بھی یاد نہیں ہے، 1924 سے جب یہ خلافت رہی صحیح ختم ہوئی ہے، اور سازشیں بھی تھی جاری باتیں غیروں کی، اس کے آخری دور میں، میں نے پچھلی مرتبہ واقعہ عرض کیا تھا، واقعہ اوتھینٹک ہے، ایگزیکٹ ایئر مجھے یاد نہیں، اس میں یہ ہوا کہ برطانیہ میں کچھ اسٹیج شوز کا پروگرام تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی شان مبارکہ میں گستاخی کا ارادہ ان لوگوں کا تھا۔ وقت کے خلیفہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا، برٹش گورنمنٹ کو بتا دیا کہ اگر تم نے یہ اسٹیج شوز چلنے دیے تو میں خلافت سے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دوں گا، اور یہ فتویٰ لکھے جانے والا نہیں ہوتا تھا بلکہ نافذ ہونے والا ہوتا تھا۔ وہ برٹش گورنمنٹ جس کی سازشیں بھی، جس کو ختم کرنے کے لیے، جن کو پتا تھا کہ خلافت ختم ہونے جاری ہے، اس سب کے باوجود اس نے یہ حرکت نہ کی اور وہ اسٹیج شو شروع نہ ہوئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی اجتماعیت ابھی مشتمل ہے، اگر یہ فتویٰ جاری ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی اور وہ اسٹیج شو شروع نہیں ہو سکے۔ آج لاکھ ہم جو ہے وہ فیس بک کے خلاف مظاہرے کر لیں، لاکھ ہم جو ہے وہ جلسے جلوس کر لیں ان کے خلاف، کچھ تسلیمت نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو بھی پتا کہ یہ تسلیمت ہونے والے نہیں ہیں، ان کی اجتماعیت آج قائم نہیں، کیونکہ اگر اجتماعیت قائم تھی تو ایک عورت کے خط لکھنے پر خلافت حرکت میں آتی تھی، آج اجتماعیت قائم نہیں تو اس قوم کی بیٹی سسک رہی ہے آفیہ، آسیہ کے لیے تو ہمارے دانشور بھی بات کھولنے کو، زبان کھولنے کو تیار ہیں، لیکن آفیہ کے لیے ایک جملہ بھی ان اینکرز کی زبانوں پر، ان حکمرانوں کی زبانوں پر، ان سیاستدانوں کی زبانوں پر نہیں آتا۔ تو کیا کریں، وہ نظام انٹیکٹ نہیں ہے، تو یہ بدنصیبی ہماری ہے، ہماری محرومی ہے، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پائیدار ہے وہی خلافت کا نظام ہوگا کہ پھر دنیا کے کسی ایک کونے میں ظلم ہو مسلمان پر تو ساری مسلم امہ حرکت میں آئے، کسی ایک عورت پر ظلم و ستم ہو تو خلافت اس کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آئے۔ اللہ وہ جذبہ، اس کی نفاذ کی جد و جہد کا مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ Why should we discuss the negatives to get some lessons? صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، we should discuss، لیکن discuss وہی ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ ہوئے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے کچھ محنت کر کے مجھے کچھ نوٹس پرووائڈ کیے، ٹھیک دو تین ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا، کچھ تھوڑا سا میں نے پچھلے ایک دو دن میں مطالعہ کیا، تو مجھے ایک بڑی روشن تصویر بھی اپنی تعلیم کی دکھائی. تو ہم نے کوشش کی کہ وہ ایک اجتماعیت ہے مسلم امہ کی. اٹ واز ناٹ جسٹ اے جوک، اٹ واز اے ریالٹی. اٹ ڈز ایگزٹ ان دا پاسٹ، اٹ ول ایگزٹ ان دا فیوچر انشاءاللہ. وہ ہم نے چاہا کہ ہمارے سامنے آئے. ورنہ اب آپ چاہیں کہ میں یزید کے متعلق باتیں شروع کر دوں، عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے متعلق باتیں شروع کر دوں، تابعین کی شہادت کا تذکرہ شروع کر دوں، تو کچھ عبرت تو مل جائے گی، موٹیویشن جبھی نہیں ملے. وہ موجود ہے، وہی باتیں بیان ہوتی ہیں اور مٹس مسالے لگا کر بھی بیان ہوتی ہیں. ہم نے چاہا کہ دوسرا پہلو بھی آ جائے، گو کے اشارتا نیگیٹوس کا تذکرہ میں نے آپ سامنے شروع میں کیا تھا، جس سے عبرت لینی چاہیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. قرآن کی روح سے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ہے. بنو امیہ بنو عباس کی حکومتیں مؤمن تو نہیں تھیں، پھر وہ کیسے تھے طویل عرصے تک دنیا پر غالب رہے؟ تو غالب تو امریکہ بھی آج ہے، تو کیا خیال ہے اس کے پاس ایمان موجود ہے؟ صحیح. تو یاد رکھیے دو باتیں، ایک بندہ مؤمن کا غلبہ ہے اس دنیا کے اعتبار سے، ایک بندہ مؤمن کا غلبہ ہے آخرت کے اعتبار سے، اس کو نہ بھولیں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جو بنو امیہ بنو عباس کی ہم نے بات کی، یقیناً پھر کوئی بات آئے گی، ان کے اندر نیگیٹوس بہت تھے، کیا کچھ پازیٹو بھی تھا کہ نہیں؟ کیا درمیان میں عمر بن عبدالعزیز آ رہے کہ نہیں آ رہے رحمۃ اللہ علیہ؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پازیٹو بھی تھے، کچھ صاحب ایمان صاحب تقویٰ لوگ بھی آئے. مغلیہ دور کی بات کریں تو بدترین لوگ بھی تھے، لیکن کیا اورنگزیب عالمگیر جیسا انسان بھی تھا کہ نہیں تھا؟ تو پھر ایک اور بات سمجھیے، کسی ایک کی کچھ نیکیاں اس کے اثرات بعد تک بھی جاری رہ سکتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیے، باپ کی نیکی بچوں کے کام آئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے. باقی میں سب کو ایمان والا کہوں، ہاں کلمہ کو مسلمان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی ایمان والا کہوں میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ جو بات ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اس کو آخرت کے غلبے کے اعتبار سے بھی دیکھیے، اور انہی سلطنتوں میں کچھ صاحب کردار لوگ بھی ہوں گے، ان کے اعتبار سے دیکھ لیجیے. واللہ اعلم. اچھا، دوسرا حصہ، دنیا پر غالب ہونے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیا صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کافی ہے؟ جیسے کہ آج کے دانشور کہتے ہیں، یا پھر دینی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مساوی ترقی ہونی چاہیے؟ میں تو مساوی کا قائل بھی نہیں. ہاں، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اسباب فیصلہ کن شے نہیں ہے ایمان والوں کے لیے. ورنہ 1000 کا لشکر بدر میں ہے، 313 سامنے، 313 کے پاس ڈبل ڈیجٹ میں تلواریں بھی نہیں، ڈبل ڈیجٹ میں ہارڈلی چند گھوڑے اور چند اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، نہتے ہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر 3 ڈیجٹس میں تلواریں گھوڑے، 4 ڈیجٹ میں تلواریں گھوڑے، 3 ڈیجٹس میں، اور نہ جانے کیا وہ ان کے پاس سب کچھ سامان موجود ہے. لیکن اگر آپ کمپیرزن کریں تو اس وقت کی تیاری کس کی زیادہ تھی؟ کفار کی. لیکن جیت کس کی ہوئی؟ اہل ایمان کی. فیصلہ وہ شہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اور وہ ایمان والوں کے توکل پر منحصر ہے. اگر وہ اللہ پر توکل رکھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. توکل کا مطلب اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو. توکل کا مطلب ہے اسباب کو اختیار کرنا، لیکن نگاہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو. آج کے دور میں ہم مغرب سے محروم ہیں، ماتا پرستی کا دور دورہ ہے، تو ہمارے دانشور بھی اور ہمارے بعض مذہبی طبقات بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں ٹیکنالوجی اینڈ سو آن کو. اور بھائی، دنیا میں ہم 7 آفیشیل ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا، اور کیا مانتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری فوج کے پاس وہ میزائل موجود ہیں جو یہاں سے اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ بٹ ڈو وی ہیو دا فیتھ؟ کس کام کا یہ ایٹم بم، کس کام کا یہ ٹیکنالوجی میزائل کی، اگر ہمارے ساتھ قوت ایمانی موجود نہ ہو؟ ہم تو بیچ کر بیٹھے ہیں. ہم نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی امریکہ سے یا انڈیا سے یا کسی اور سے، جبکہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں، دنیا ہمارے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتی. وی آر ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ، وی آر اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. لیکن کس کام کی فرنٹ لائن اسٹیٹ؟ اف یو ڈونٹ ہیو دا گٹس، اف یو ڈونٹ ہیو دا ایمان، اف یو ڈونٹ ہیو دا فیتھ، تو یہ ایٹم بم کسی کام کا نہیں، یہ ٹیکنالوجی کسی کام کی نہیں. دنیا میں 200-250 ممالک ہے نا، کتنوں کے پاس ایٹم بم ہے؟
آفیشلی 7-8 کے پاس ہے، ان آفیشلی 10-15 کے پاس ہوگا، ایسا ہی ہے نا، اور کیا ہم مقابلہ کریں گے کسی کا؟ لیکن یہ ایٹم بم کسی کام کا نہیں اگر ایمان کی قوت ہمارے پاس نہ ہو. تو آئی وڈ سے ہمارا فوکس ہونا چاہیے ایمان کی اسٹرینتھ بڑھانے پر. اسباب میں کمی ہو بھی جائے تو مسبب الاسباب پوری کر دے گا، لیکن اسباب بہت ہو اور مسبب الاسباب ساتھ نہ ہو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. احد کے میدان بدر میں تو یہ ہوا، حنین میں کیا ہوا، 12,000 کا لشکر صحابہ کرام اور نئے آنے والے بھی شامل ہیں. نئے آنے والوں کے دل میں ایک بات آ گئی، آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، پہلے تو بڑے کم ہوتے تھے، آج تو ہم جیت ہی جائیں گے. کیا ہوا؟ وقتی طور پر شکست ہو گئی. اللہ نے سبق دے دیا، نگاہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اگریسو ہو گیا، میری شدت کو معاف کیجیے گا. کیا کہنا ہے؟ جی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال طبعی طور پر ہوا تھا، طبعی موت جسے کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بات امید اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کتنے دور کرا؟ تقریباً 40 سے 45 برس. خلافت راشدہ کے روحانی پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. خلافت راشدہ کا روحانی پہلو بھی اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کے آخری، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں صحابہ کو کوٹ کرتا ہے، یہ لوگ یہود، اے نبی کے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں تو مومن ہوں گے، ورنہ اس سے کم تر پر یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں وہ ایمان معتبر جو صحابہ کرام کا سا ایمان ہو. اب یہ بات یہ خلفائے راشدین کے روحانی پہلو، تو آپ مجھے بتائیے کہ عام صحابہ کا معمول یہ تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عام صحابہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کرتے تھے، تو خلفائے راشدین کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح ان کا تعلق مع اللہ، ان کا فکر آخرت کا معاملہ، میں نے عرض کی تھی کچھ مثالیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں میٹھا بن گیا، یاد آیا؟ تو اتنا ہی وظیفہ کم کر دیا، تفصیلی واقعہ بیان نہیں کر رہا. کبھی چنکی کو دیکھتے تو کہتے کہ اللہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو جل کر ختم ہو جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور ابو بکر کو اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. عمر فاروق فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان سے رضی اللہ عنہ، اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے تمہیں نام بتائے تھے منافقین کے کچھ، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا دو اس لسٹ میں عمر کا نام موجود تو نہیں. یہ ان کی فکر آخرت کا معاملہ ہے. تو روحانی پہلو ہم تو اسی کو کہتے ہیں کہ ان کی کرامات، کوئی ان کا ہواؤں میں اڑنا، یہ تو ہمارے علم میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ فکر آخرت کا غلبہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملے، اللہ کے نبی کہیں کہ میرے دائیں ہاتھ پر آج ابو بکر ہیں، بائیں ہاتھ پر عمر فاروق ہیں، اسی طرح ہم دین و قیامت میں کھڑے کیے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں سب وقت صدیق جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر فاروق کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو یہ ہوتے. ان حضرات کا یہ عالم، لیکن فکر آخرت عالم کیا ہے؟ اے حذیفہ مجھے بتا دو، میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، باقی ان کا زہد اور تقویٰ یقیناً ہے. اسی طرح ان کا تعلق مع اللہ، راتوں کا قیام، یہ سب کچھ معروف باتیں ہیں. تو وہاں کیا تھا کہ ساری خلافتیں جمع تھی. یہ بحث ہے کہ روحانیت والے الگ ہو گئے، شریعت کا علم رکھنے والے الگ ہو گئے، اور سیاسی طاقت رکھنے والے الگ ہو گئے. سیاست الگ ہے، تصوف باطنی پہلو الگ ہو گیا، اور علماء شریعت کے جاننے والے الگ ہو گئے. خلفائے راشدین کے دور میں تینوں چیزیں انٹیکٹ تھیں. وہی روحانی امام ہیں، وہی سیاسی امام ہیں، وہی فتویٰ بھی دے رہے ہیں، مسائل بھی بیان کر رہے ہیں، اور رہنمائی کا سامان امت کے لیے شریعت کے مسائل کا بتاتے ہیں. سوال ہے بہت زبردست، بہت اچھا سوال، بہت عمدہ. کیا ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس کی بنیاد ہی سیکولرزم پر ہے، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے اسلامی انقلاب کے لیے؟ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی میٹا فزکس ہی سیکولر ہے. پتہ نہیں میٹا فزکس کا یہاں پہ مناسب ہے کہ نہیں، چھوڑے اس بات کو. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس کے دربار میں ہوئی؟ فرعون کے. کس کے پیسوں پر ہوئی؟ فرعون کے. اور کس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی؟ فرعون کے خلاف. اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم بھی ناجائز چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں. جسٹ شیئر دن پوائنٹ. اللہ کے نبی کو یہ صفا میں کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دی، بالکل دی. یہ ٹیکنیک کس کی تھی؟ مشرکین مکہ کی. کوئی صفا پہ کھڑے ہوتے تھے وہ لوگ جب کسی کے حملے کی خبر دینی ہوتی تھی، اور واس صبح کھڑے ہوتے اور نعرہ لگاتے واس صبح ہا، اور چوتھا غلط کام بھی کرتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھے ہاں کچھ مسئلہ یوں ہی ننگا ہو گیا، استغفر اللہ. اللہ کے نبی کوئی صفا پہ کھڑے ہوئے ایک، صبح کھڑے ہوئے دو، وا صباحا کا نعرہ لگائے تین، چوتھی بار حرام سے چھوڑ دیا. وہی ٹیکنیک استعمال کی. یہ ہے دعوت کا مرحلہ. غزوہ خندق، خندق کھودی گئی، یہ ٹیکنیک کہاں استعمال ہوتی تھی؟ ایران میں. ایران میں مسلمان تو زور میں، مشرک. کس نے مثال دی تھی یہ والی؟ سلمان فارسی جو فارس کے رضی اللہ عنہ. مشرکین ایران کی ٹیکنیک خندق کھودنے میں، مشرکین مکہ کی تحقیق دعوت کے عمل کے دوران. اور اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں ملے اس کو حاصل کرے. تو کریں گے ہم انشاءاللہ، ہر ٹیکنالوجی ہر میڈیا جو اویلیبل ہے استعمال کریں گے. ہاں شر کے پہلو کو نکال دیں، شر کے پہلو کو نکال دیں، استعمال کیجئے. ہم یہ مائک سسٹم استعمال کر رہے ہیں، ملٹی میڈیا استعمال کریں گے، کمپیوٹر استعمال کریں گے، انٹرنیٹ استعمال کریں گے، کیجئے. شر کے پہلو کو اس میں سے نکال دیجیے. ایک ذرا لطیفے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں تم مسلمانوں نے کیا ایجاد کیا، ہماری تاریخ بہت روشن بھی ہے، ہم بھول گئے تھوڑے اس بات کو. لیکن صاحب نے بڑا ٹٹ فور ٹیٹ والا جواب دیا، تم مسلمان، تم نے انگریزوں کے جہاز استعمال تم کرتے ہو، اور ان کی بنائی ٹرین تم استعمال کرتے ہو، ان کے بنائے ہوئے لیپ ٹاپ تم استعمال کرتے ہو. جواب ہمارا اگریسو انداز میں یہ ہے، مفت میں استعمال نہیں کرتے، پیسے دے کے استعمال کرتے ہیں. کام تم کرو، بناؤ تم، ہم استعمال کریں، ختم ہو گئی بات. یہ تو خیر ٹیٹ فور ٹیٹ والا جواب ہے. تو فی نفسی ہی جو بھی وقت کے اویلیبل اسباب ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، بشرطے کہ شر کے پہلو کو اس میں استعمال نہیں کریں گے. جزاکم اللہ خیر.
یہ
قرآن کریم .org
پر
تلاش کر
رہا ہوں.
ڈاٹ کام پر؟ اچھا تو ڈاٹ کام پہ ڈلوائیں نا. بول دیں کام یہاں پہ دے دیں، دے دیں جی. یہ خطاب کے لیے ویب سائٹ کا بتایا گیا تھا، تو مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ یہ جو لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں سن سکتے ہیں quranacademy.org. عام طور پر ہماری ویب سائٹ جو آپ یوز کرتے ہیں tanzeem.org بھی ہے، اور یہ quranacademy.org. ویسے ہم جو قرآن اکیڈمی کی نارمل سائٹ استعمال کریں وہ quranacademy.com ہے، لیکن یہ بھی دستیاب ہے. کوشش کریں گے .com پر بھی دستیاب ہو جائے. آپ چاروں بھجوا دیں، شاید ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس وقت فوری کسی نے سننا ہو، یہ لیکچر جو ریکارڈ ہو رہے ہیں quranacademy.org پر تو ہیں الحمدللہ. .com پر انشاءاللہ دو تین روز میں اپلوڈ کروا دیں گے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ سب کو معاف فرما، ہم پر نظر کرم فرما، بے شک خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ کل امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق، ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرما. اے اللہ اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرما. اے اللہ جان و مال سے فی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں پر، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اے اللہ انہیں اپنا اور آخرت کا خوف عطا فرما. اے اللہ دین پر عمل اور اس کے نفاذ کی انہیں توفیق دے. اور اے اللہ اگر یہ اس قابل نہیں تو ایسے لوگ ہم پر مسلط فرما. اے اللہ ایسے لوگ ہم پر حاکم بنا جو تیرا خوف رکھنے والے ہوں، تیرے دین پر عمل کرنے اور تیرے دین کے نافذ کرنے والے ہوں. اے اللہ ہماری عوام کو ہدایت دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے. اے اللہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو، اے اللہ ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں قبر کے جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الکریم.